نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رمضان المبارک کے بعد مسلمان کے شب و روز۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کو، جو خیر و برکت کا مہینہ تھا، رخصت کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک در حقیقت قرآن کی ہدایت پر عمل کی مشق اور تربیت کا ایک غیر معمولی کورس ہے، اور عید الفطر اس نعمت ہدایت کے ملنے پر خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس نعمت ہدایت یعنی قرآن مجید کے ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، اس لیے کہ یہ نعمت ہدایت ان تمام خزانوں سے افضل اور بہتر ہے جن کو یہ دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خوشی کا ہمیں حکم دیا ہے رمضان المبارک کے اختتام پر، عید الفطر کی صورت میں ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی اور اس کی اطاعت کا، جیسا میں عرض کر چکا ہوں، کہ ایک غیر معمولی تربیتی کورس ہے، جس کورس سے پوری امت مسلمہ کو بیک وقت گزارا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس ماہ مبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور روزوں کی رخصتی کے ساتھ نمازوں کو بھی رخصت کر دیتے ہیں، قرآن کریم کو بھی اپنے ہاتھوں کی پہنچ سے دور رکھ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر اور توبہ استغفار اور دیگر عبادات سے بھی کسی حد تک غافل ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑا خسارہ ہے۔ صرف رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرنا، اور رمضان المبارک کے بعد اللہ کی بندگی اور غلامی کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا اور اللہ کو بھول جانا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان سے اپنا آپ بلا دیا، اور یہی فاسق لوگ ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور باغی لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی سے گویا کہ ایک طرح کی بغاوت ہے کہ ایک مہینے کے لیے تو اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی سے انسان دستبردار ہو جائے۔ بھائیو اور بزرگو، ہم نے کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا، اور اس عہد کا نام عہد بندگی ہے، اور یہ ایک عقد ہے، یہ ایک اگریمنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان، عقیدہ توحید۔ ایمان اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی اور غلامی کا وہ عہد ہے، جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ذریت سے ہم سے لیا تھا، جب ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک زبان یہ جواب دیا تھا، قالو بلا شاہدنا، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو بندگی اور غلامی کا عہد ہم نے کیا ہے، اور پھر جب ہم نے شعوری طور پر اسلام کو اختیار کیا ہے اور اس عہد کی تجدید کی ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس عہد کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ اسلام رمضان کا دین نہیں ہے، اسلام جمعے کے دن کا دین نہیں ہے، اسلام صرف مسجدوں کا دین نہیں ہے، اسلام ساری زندگی کا دین ہے۔ اور وہ اسلام ہم سے اس بات کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے اسلام کو اپنا دین ماننے والو، اپنی پوری زندگیوں اور شب و روز کے ساتھ اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی ساری زندگیوں کے ساتھ اس دین میں داخل ہو جاؤ، اور اس پورے کے پورے دین کو اپنی زندگیوں کے اوپر غالب کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اس وقت تک اللہ کی عبادت پر قائم رکھو جس وقت تک تمہیں موت آتی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اس یقینی وقت کے آنے تک اللہ کی عبادت پر قائم رہو، اور وہ یقینی وقت موت کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ موت کے آنے تک اسلام پر قائم رہو، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ بھی عبادت کا کوئی خاص موسم نہیں ہے، مسلمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری زندگی بندگی اور غلامی کرنے کا عہد کیا ہے۔ بندہ اور غلام کچھ جز وقتی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں کہ یہ بندگی اور غلامی کا عہد جو ہے اس سے مراد کیا ہے، تو آپ دیکھیے، ہم اس کو ملازمت سے اگر تشبیہ دیں تو بات سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے۔ ہم 8-10 گھنٹے کے لیے، بعض 12 گھنٹے کے لیے، بعض سے اس سے کم یا زیادہ کہیں ملازمت اختیار کرتے ہیں، ہمارا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، اور ڈیوٹی کے دوران ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی اطاعت کرتا ہے، جو ہمارا مدیر ہوتا ہے، جو ہمارا سپروائزر ہوتا ہے، جو بھی ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے، ہم اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ وہ ڈیوٹی کا وقت جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کام کر سکتے، بلکہ ہمیں جس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم 8 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ روزانہ ملازم ہیں تو ہم 4 گھنٹے اپنی مرضی سے گزاریں اور 4 گھنٹے مالک کی مرضی سے گزاریں، بلکہ ہم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ ہم نے وہ 8 گھنٹے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا ہوا ہے، اور وہ 8 گھنٹے ہمیں کامل اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جو اگریمنٹ ہم نے اللہ سے کیا ہے بندگی اور غلامی کا، یہ کتنے گھنٹے کے لیے ہے؟ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے کے لیے ہے، 12 گھنٹے کے لیے، 16 گھنٹے کے لیے، 20 گھنٹے کے لیے، یا پورے 24 گھنٹے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جو اللہ سے عہد بندگی کیا ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے، ساری زندگی کے لیے ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے بندگی اور غلامی کا یہ عہد کیا ہے ساری زندگی کے لیے، تو اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اس عہد کی، اس اگریمنٹ کی، اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کی، جو ہم نے عالم ذریت میں بھی کیا تھا اور پھر شعوری طور پر اسلام کو قبول کر کے بھی پھر اس کی تجدید کی ہے، کیا ہم اس عہد کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، اور اگر عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو خدا کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ اور جتنے قسم کے عہد ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بالا تر وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے کہ ہم خدا کے بندے اور غلام ہیں اور اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کریں گے۔ ابراہیم آدم ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، ایک غلام خرید کر لائے اور اس سے پوچھا کہ تم کھانے میں کیا چیز پسند کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، آقا میں تو غلام ہوں، آپ جو کھانا کھلائیں گے وہی کھا لوں گا۔ اسے پوچھا کہ آپ کپڑا کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، آقا میں تو غلام ہوں، میری تو کوئی مرضی نہیں ہے، آپ کی مرضی اور آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی، یہ میرا مطلوب و مقصود ہے، آقا کو خوش کرنا، اس لیے کہ میں تو غلام ہوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ کیا ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے؟ ہم واقعی اپنی پوری زندگی میں اللہ کی رضا کے طالب ہیں؟ اور اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی رضا کے سوا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہم صرف کسی خاص مہینے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص موسم کے لیے اللہ کے بندے اور غلام نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رمضان کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت سے دستبردار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو وہ اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. وعبد ربک حتی یاتی اقل یقین, موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. تو یہ کسی کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی اپنی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک عمل میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے. ماہ مبارک جو ہم نے گزارا ہے اس میں جو ایک غیر معمولی تربیتی کورس ہمیں دیا گیا تھا, دن بھر روزے کی حالت میں ہم نے بھوک پیاس برداشت کی, اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو گئے. اس روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ اس تربیتی کورس سے گزرنے کے بعد اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا ہو جائے, جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو, مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے رہو, ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو, اللہ کے حکم کی اطاعت میں زندگی بسر کرو, یہ ہے تقوی. فرمایا لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تھے. روزوں کے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں, روزوں کی فرضیت کا حکم نازل کیا ہے, روزوں کی فرضیت کا حکم دینے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے روزوں کے احکامات بیان کیے ہیں, جن میں نزول قرآن کا ذکر ہے, دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے, سحری اور افطاری کے اوقات کا تعین کیا گیا ہے, اعتکاف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں, اور ان تمام مسائل و احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کا تعین اس نے کر دیا ہے, ان کے قریب مت پھٹکو, کہیں اللہ کی حد کو کراس نہ کرنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کس لیے بیان کرتا ہے؟ للناس, لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتقون, تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں. اللہ ایسی روشن ہدایات دیتا ہے کہ جن کے اوپر عمل کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے لوگ بچیں. یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں, یتقون, ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رزق حرام کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے, اور پھر چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مقصد اور گھروں میں داخلے کا طریقہ بتایا. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ولکن البر من اتقا, اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی تقویٰ ہے, اور نیک وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تقویٰ کا ذکر کیا, تقویٰ کی تعلیم دی, تقویٰ کی ہدایت دی, تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید کی, اور پھر آخر میں بتایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح کے طلبگار ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تربیتی کورس ہمیں دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ اور خوف خدا پیدا ہو جائے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ ایک مہینے کی اس تربیت گاہ اور درسگاہ سے نکلنے کے بعد کیا واقعی ہم نے تقویٰ کی سند فراغت حاصل کر لی ہے؟ کیا ہم مستند طور پر متقی اور پرہیزگار بن گئے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں خوف خدا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس قدر بیدار ہو گیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ہم ڈرنے والے بن گئے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ اور رسول کی ہدایات پر اپنی پوری زندگی میں عمل اختیار کر لیا ہے؟ اور کیا واقعی ہمارا آج ہمارے گزشتہ کل سے بہتر ہو گیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی پہچان بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تبدیلی کا کورس دیا تھا, اور تبدیلی کے معاملے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ رمضان کے اس انقلابی مہینے کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے اپنے عادات و اتوار کو تبدیل کر دیا اور ہمارے جو طور طریقے زندگی کے اندر ایسے داخل ہو گئے تھے جو خدا اور رسول کو پسند نہیں ہیں، تو کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟ ہم نے سونے اور جاگنے کے جو اوقات رمضان میں تبدیل ہو گئے تھے، تو کیا اس سے ہم نے یہ تربیت حاصل کی کہ اب ہماری فجر کی نماز باجماعت ہوتی ہے، بلکہ ہم تہجد کے لیے بھی اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے معاملات اور معمولات کے اندر کوئی واقعی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اخلاق و کردار، اپنے معاملات، اپنی سیرت کو تبدیل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں اسے ڈھال دیا؟ کیا ہم نے ان برائیوں کو جو رمضان سے پہلے ہم کرتے تھے واقعی چھوڑ دیا؟ رمضان سے پہلے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نے نماز باقاعدگی سے شروع کر دی؟ رمضان سے پہلے اگر ہم فلمیں دیکھتے تھے، گانے سنتے تھے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کے نظارے کرتے تھے اور ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، تو کیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا اور اب ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے؟ اب ہم نے ان برائیوں کو چھوڑ دیا؟ رمضان سے پہلے خدا نخواستہ ہمارے کاروبار میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام داخل ہو جاتا تھا، تو اب ہم نے توبہ کر لی اور ہم نے حرام خوریوں سے توبہ کر لی اور چھوڑ دیا، دستبردار ہو گئے؟ ہم نے ایک مہینے کا تربیتی کورس کیا ہے، ہمارے اندر اگر تقویٰ پیدا ہو گیا ہے تو کیا ہم جھوٹ سے دستبردار ہو گئے؟ کیا ہم نے بددیانتی اور خیانت سے توبہ کر لی؟ کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیا؟ کیا ہم نے سود کے لین دین اور سودی معاملات سے سچی اور پکی توبہ کر لی؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی قبولیت کا ثبوت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ہم رمضان سے پہلے کی زندگی کا جائزہ لیں اور رمضان کے بعد کی زندگی کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگ شاید اس بات کو مشکل اور ناممکن سمجھتے ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کیسے معلوم ہو کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک پیمانہ رکھتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اپنے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جان سکتا، آپ میرے بارے میں نہیں جان سکتے کہ میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں، خوف خدا ہے یا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا ہوں، لیکن میں اپنے بارے میں یہ جانچ پرکھ کر سکتا ہوں، اپنا امتحان لے سکتا ہوں کہ میرے اندر تقویٰ، خوف خدا پیدا ہوا ہے رمضان کے ذریعے سے یا نہیں پیدا ہوا۔ مثلا آپ یہاں سے باہر نکلے، بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، وہاں خواتین کھلے چہرے کے ساتھ حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی ہوئی بغیر پردہ کیے گھوم پھر رہی ہے، آپ کی نظر جب ایک خوبصورت چہرے کے اوپر پڑی تو آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لیں یا اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دن کو آپ اس لیے کھاتے پیتے نہیں تھے، اگرچہ آپ بالکل تنہائی میں ہوتے تھے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب آپ اس غیر محرم کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کا رب اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس وقت آپ کو یہ خیال آیا کہ جو رب رمضان میں دن کو کھاتے پیتے دیکھتا تھا وہ رب اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے آنکھیں پھیر لی، تو آپ متقی بن گئے، آپ کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ آپ کو کہیں سے غلط بیانی کے ذریعے سے جھوٹ بول کر، بدعیدی کر کے، وعدہ خلافی کر کے، بددیانتی کر کے 1500 ریال حرام کا مل رہا ہے، جب آپ نے اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچا فوری طور پر آپ کو یہ بات یاد آئی، کسی کو نہیں معلوم، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے فوری طور پر اس فائدے سے ہاتھ کھینچ لیا، اس لیے کہ وہ فائدہ اٹھانا حرام ہے، تو آپ متقی ہیں، آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ کیا یہ بات جانچنے کے لیے کوئی علامہ دائر ہونے کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا؟ آپ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے آپ کے سامنے خدا کی نافرمانی کا موقع آتا ہے، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے اور دیکھیے، اگر آپ نے خدا کی نافرمانی کو وہاں ترک کر دیا، آنکھ اس سے بند کر لی، کان اس سے بند کر لیے، ہاتھ اس سے کھینچ لیا، پاؤں اس سے پیچھے ہٹا لیا، خدا کی نافرمانی سے آپ ڈر گئے، اللہ کے عذاب سے آپ ڈر گئے، گناہ کے انجام سے، تو آپ متقی، آپ کے اندر تقویٰ ہے، آپ کے اندر خوف خدا ہے۔ لیکن اگر آپ کو گناہ کرتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہوتا تو آپ کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں۔ تو اس ذریعے سے آپ یہ جانچ سکتے ہیں، آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر رمضان کے ذریعے سے تقویٰ اور خوف خدا اور اس رب کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ تھا. اس ماہ مبارک میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راتوں کو گڑ گڑا کر معافی مانگی، توبہ کی استغفار پڑھا. توبہ کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اگر رمضان کی قبولیت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ آدمی رمضان کے بعد اپنا جائزہ لے کے اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اس نے کس حد تک خدا کی نافرمانیوں کو چھوڑا ہے اور کس حد تک اللہ کی اطاعت میں لگ گیا ہے، تو توبہ کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے. بلکہ توبہ کے تو حقیقی معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی گناہوں سے دستبردار ہو جائے، آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں ترک کر دے اور اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کا عزم کرتے ہوئے اس نیک عمل کر کے آگے بڑھے. یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے. آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس ماہ مبارک میں جن چیزوں سے ہم نے توبہ کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، جس میں جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، اس کے علاوہ شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تومتیں لگانا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، بدعیدی ہے، بد کلامی ہے، والدین کی نافرمانیاں ہیں، جتنے بھی برے گناہ ہیں، بری مجلسیں ہیں، بری صحبتیں ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا تو الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو توبہ استغفار کیا ہے، اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی اور ہم نیکی کے راستے پہ لگ گئے، ہم اطاعت کے راستے پہ لگ گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے ضرور کچھ سوالات کرنے کی عادت ڈالیں کہ رمضان المبارک گزر گیا، رمضان کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا، کیا تبدیلیاں میرے اندر آئیں، اور کیا کچھ میں نے چھوڑا اور کیا کچھ میں نے اختیار کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا زبردست پیمانہ ہمارے سامنے رکھ دیا، فرمایا قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا احتساب کیا کرو، اپنا جائزہ لیا کرو، اپنے اعمال کی خبر لیا کرو، اپنے اعضاء و جوارے کی دیکھ بھال کیا کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہاتھوں کو بچاؤ، پاؤں کو بچاؤ، آنکھوں بچاؤ، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، دل و دماغ کی حفاظت کرو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اگر ہم اپنا یہ احتساب روزانہ کریں گے تو ہمارا آخرت کا احتساب اور حساب بڑا آسان ہو جائے. لیکن اگر ہم نے یہ حساب یہاں نہ لگایا تو آخرت کا حساب ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اختتام کے بعد اپنا احتساب کرنا چاہیے اور سلف صالحین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رمضان کے نیک اعمال کو قبول کر لے اور رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں اپنی عبادت پر استقامت عطا فرمائے. رمضان المبارک صبر و شکر کا مہینہ تھا. اس صبر و شکر کے مہینے میں ہم نے جو صبر و شکر کی تعلیم و تربیت حاصل کی، اس کے کچھ اثرات ہماری زندگیوں پہ باقی ہیں. رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے. کیا ہمارے اندر واقعی صبر کی صفت پیدا ہوئی ہے اس تربیتی کورس کے ذریعے سے؟ صبر کی ایک مہینہ ہم نے مشق کی، تو صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا. رمضان میں ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، سونے جاگنے کے معاملے میں ہم نے صبر اختیار کیا، خواہشات نفس کو ہم نے لگام ڈال رکھی تھی، زبان کو، ہاتھوں کو ہم نے روکے رکھا اللہ کی نافرمانیوں سے. اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ صبر کی مشق جو ہم نے کی ہے، اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ دائمی طور پر قائم ہوئے ہیں یا نہیں. اس کے بعد یہ شکر کا مہینہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم گنتی مکمل کر لو، رمضان کے روزے پورے کر لو، اور اس ہدایت کے ملنے پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو جو اس نے قرآن کی صورت میں تمہیں عطا کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کی گنتی پوری کرو، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت کے ملنے پر، اور اس کے شکر گزار بندے بنو. تو یہ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس رب کی کبریائی اپنی زبان سے بیان کرتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیشہ ایسے کلمات ہماری زبان سے ادا ہوتے رہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ہے. اور اس کے شکر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو بھی بلائیاں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی عملی شکر گزاری اختیار کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ملو آل داود شکرا، اے داود کی اولاد شکر گزاری والے عمل کرو. ایک تو یہ ہے نا، زبان سے اللہ کی شکر گزاری کریں، دوسرا عمل سے اللہ کی شکر گزاری کریں. اور عمل سے اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو. اللہ کی نافرمانی کفران نعمت ہے، اور اللہ کی اطاعت شکر گزاری ہے. بہترین شکر گزاری یہ ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی اطاعت میں اس ہاتھ سے کروں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے اس نعمت کی. میری زبان سے اللہ کی نافرمانی کے الفاظ اور کلمات نہ نکلیں، یہ اس زبان کی نعمت کی شکر گزاری ہے. یہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اچھائی اور بلائی اور خیر کی بات میں اس زبان سے کروں، بری بات اس زبان سے نہ کروں، یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے. آنکھوں سے میں خدا کی نافرمانی نہ کروں، خدا کی منع کی ہوئی چیز کو نہ دیکھوں، یہ اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری ہے. تو فرمایا کہ وقلیل من عباد یشکور، میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزاری کرنے والے ہیں. نعمتیں تو میں سب کو دیتا ہوں، لیکن شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. اللہ کی شکر گزاری دائمی طور پر پوری زندگی اختیار کیجیے کہ اس شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میں نعمتیں چھین لیتا ہوں اور سخت عذاب دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ دیکھیے، یہ ایسا موقع تھا کہ سب سے بڑی گویا کہ کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو حاصل ہوئی تھی. اس کامیابی کے ملنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشی کا جشن منایا تھا مکہ میں داخل ہوتے وقت؟ کوئی خوشی کے شادیاں نے بجائے تھے؟ کوئی نعرے لگائے تھے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت شکر گزاری کا طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ. اب اللہ کی فتح و نصرت آ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا سر اور زیادہ جھک جانا چاہیے. اس کی تسبیح کرو، اس سے استغفار کرو. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم پہ اس شان سے عمل کیا کہ جس سواری پہ آپ سوار تھے وہ بیت اللہ کی طرف جا رہی تھی اور آپ اس کی پشت کے اوپر سر بسجود تھے. مسلمان شکر گزاری کے عمل میں خوشی کے شادیاں نے نہیں بجاتے، یہ تو یہود و نصارہ کے غیر مسلموں کے طریقے ہیں. مسلمان کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے. دیکھیے، عید، رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی کا اور شکرانے کا ایک موقع عطا فرماتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے عبادت بنا دیا. اس موقع پر ہمارے لیے یہ بات قطعاً جائز نہیں کہ ہم خدا کی نافرمانی کریں اور لاح و لعب کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیوں کے کام کریں. تو اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی اطاعت پہ آدمی قائم رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا عمل کیا ہوتا تھا؟ راتوں کو کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ عبادت رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی تھی، یہ ساری زندگی کا معمول تھا. اور پاؤں سوج جاتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اور اللہ نے آپ کا سب کچھ بخش دیا. اگلے پچھلی اگر کوئی خطائیں تھیں تو اللہ نے معاف فرما دی، آپ معصوم ہیں. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھ پر سب سے زیادہ نعمتیں کی ہیں تو مجھے اس کی سب سے زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے. اور یہ شکر گزاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں راتوں کو کھڑے رہ رہ کر پاؤں سوج جاتے ہیں. ارشاد فرمایا فائدہ فرغت فن سب، جب تو دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہو تو رات کو خواب خرگوش کے مزے لو. نہیں، فرمایا فن سب، اب رات کو عبادت میں مشقت کرو اور اپنے آپ کو تھکا دو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. اور رات کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، نماز میں اور رکوع اور سجود میں گزارتے تھے، ہم نے بھی رمضان میں اس کی کسی حد تک تربیت حاصل کی، تو اس کے کچھ اثرات تو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں پہ باقی رہنے چاہیے نا. تو یہ شکر گزاری کا عمل ہے جو سنت رسول سے ہمارے سامنے آتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ رمضان المبارک کو ہم نے رخصت اور الوداع کیا، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، رضائے الہی، ان چیزوں کو تو ہم نے رخصت نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کی عبادت یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے. جس طرح ہمارا جسم غذا کا محتاج ہے اور ہم جسم کو اس اندرونی طلب پہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو بغیر کسی کی اکساہٹ کے، کوئی ہمیں نہیں کہتا کہ بھائی کھانا کھا لو، بلکہ خود اندر سے ایک مطالبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم جسم کو کھانا فراہم کرتے ہیں، اور اس جسم کی خوراک کی ہمیں بڑی فکر رہتی ہے. تھوڑی سی بھوک لگتی ہے تو فوری طور پر کھانا کھاتے ہیں، قسم قسم کے کھانے جسم کو جو ہے وہ اپنے معدے تک ہم پہنچاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے کھانے کھائیں جن سے ہمارے جسم کو غذائیت حاصل ہو، قوت اور تقویت حاصل ہو، اور یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن میرے بھائیو، کیا ہمیں ایسی ہی فکر اپنی روح کے معاملے میں بھی ہے کہ جس طرح ہم جسم کو رنگا رنگ کے، مختلف اقسام کے، مختلف قسم کی غذائیت کے کھانے کھلاتے ہیں، کیا ہم مختلف قسم کی عبادات کے ذریعے سے اپنی روح کو بھی تسکین اور اس کو بھی غذا پہنچانے کی فکر اسی طریقے سے کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی تو ہمیں اس طرح فکر نہیں ہوتی. ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھ کے پتہ نہیں اللہ پر بڑا احسان کر لیتے ہیں کہ میں پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں. نہیں میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ روح کو بے شمار قسم کی اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم روح کو تقویت اور روح کو غذا پہنچائیں. رمضان المبارک کے بعد بھی عبادات باقی ہیں. رمضان کے روزوں کو ہم نے رخصت کیا، وہ ختم ہو گئے، لیکن رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزے پورے رکھے اور اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے، اللہ اس کو صائم الدہر کا، ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ ہر سال اگر آدمی کا یہ عمل جاری رہے اور ہر سال آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لے، تو گویا کہ سال بھر اور پوری زندگی روزہ رکھنے کا وہ ثواب حاصل کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے ہیں جو ہم رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل اور سنتیں بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات بھی جو ان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن نفل روزوں کا اہتمام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. حالانکہ اجر و ثواب میں دوسرے نوافل عبادات سے روزہ کہیں بڑھ کر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے فرض کے علاوہ روزہ رکھتا ہے، یعنی رمضان کے روزے کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، روزہ اس قدر خدا کے قریب اور جہنم سے دور کر دیتا ہے انسان کو، ایک نفلی روزہ. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی نفلی روزوں کا، یا جو روزے سنت سے ثابت ہیں جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا یا تاکید کی، ان کی ضرور پابندی کریں، کہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور رب کے قرب کا ذریعہ ہے. چھ روزے شوال کے اگر ہم رکھ لیں تو بڑا، یہ بڑا اجر و ثواب ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. جن لوگوں کے ذمہ رمضان کے روزے قضا ہوں، وہ قضا روزے پہلے پورے کریں گے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھیں گے. جیسے کوئی سفر کی حالت میں تھا، یا بیمار ہو گیا، یا خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بیماری کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو روزے قضا ہو چکے ہیں وہ پہلے گنتی پوری کریں گے، جب رمضان کی تعداد پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد شوال کے چھ روزے پورے شوال کے مہینے میں ایک ایک دو دو کر کے رکھیں، اکٹھے رکھیں، جیسے بھی رکھیں، چھ کی تعداد پوری کرنی ہے، تو یہ اجر و ثواب اس آدمی کو حاصل ہوگا کہ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اسے ملے گا. یوم عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اجر و ثواب بتایا ہے. یوم عاشورہ کا روزہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور عاشورہ کے دس دنوں میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا، اسی طرح ذی الحجہ کے دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا، بلکہ دس ذی الحجہ تک پورے ان دنوں کے روزے رکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. ایام بیض کے 13, 14 اور 15 چاند کی تین جو ہے وہ تاریخیں جو ہیں ان میں روزے رکھنا، پورے مہینے کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. بلکہ پورے مہینے میں کبھی بھی اگر آپ تین روزے رکھ لیں گے تو الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے. تین روزے آپ رکھیں گے آپ کو مہینے کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا. اور اس طرح پیر اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں. تو مجھے اور آپ کو تو اس کی زیادہ احتیاج اور ضرورت ہے کہ جب اللہ کے حضور ہمارے اعمال جائیں تو ہم اس وقت روزے کی حالت میں ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے ہم مستحق بن جائیں. نفلی روزوں کے بعد اور رمضان کے روزوں کے بعد ان روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ فرض کر دی ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران ہی وہ مسلمان نماز کے معاملے میں کس قدر تساہل کا شکار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو کیفیت ہے آپ نے دیکھ لیا کہ مسجد کی وہ رونق باقی نہیں رہی، اور وہی نمازی باقی رہ گئے جو رمضان سے پہلے نمازیں پڑھنے والے تھے، الا ماشاء اللہ اگر کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہو اور انہوں نے سچی توبہ کر لی ہو، ورنہ اکثر و بیشتر تو یہی ہے کہ جو رمضان سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے انہوں نے پھر رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دی. حالانکہ نماز تو وہ عمل ہے جس کے بغیر اسلام اور مسلمانی کا تو تصور ہی محال ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز، نماز عصر کی، کہ اس میں عموماً سستی ہو جاتی ہے تو اللہ خصوصی تاکید کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص نماز عصر کی. نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ 5 وقت پابندی سے باجماعت نماز کرنا، نماز کو قائم کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا ہے. اور جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں انہیں نور کامل کی بشارت دو، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دی. اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کو بھی بڑی سخت وعید سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے نور ہے، ان کے لیے نماز ایمان کی دلیل ہے، اور یہ نماز ان کی نجات کا ذریعہ بنے گی. وہ ملم یو حافظ علیہا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، کبھی جماعت سے، کبھی جماعت کے، کبھی 2 کبھی 3 کبھی 5 کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، دونوں کو برابر ہی سمجھتا ہے. ملم یو حافظ علیہا لم تکل لہ نورم ولا برہانم ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کافروں کی طرح اندھیرے میں بھٹک رہا ہوگا جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا. ولا برہانن، اس کے پاس ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی 5 وقت نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور یہ ان کے ایمان کی دلیل ہوگی. اس آدمی کے پاس جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا کوئی دلیل نہیں ہوگی قیامت کے دن. ولا نجاتن، اور نہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی. وکان یوم القیامت ما فرعون و قارون و حامان و عبی بن خلف، 4 بڑے بڑے کافروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں فرمایا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. بے نمازیوں کو بیچارے تو ہے ہی ہلاکت اور بربادی، اللہ ان کو سچی توبہ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اس ہلاکت اور بربادی سے بچا لے. فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں میں تساہل کرتے ہیں، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں جن کے لیے یہ ہلاکت اور بربادی کی بشارت دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، یعنی پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. ان کے لیے فرمایا فویل للمصلین. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منافق جب نماز کے لیے اٹھتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، سستی اور کائلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز میں سستی اور کائلی کرنا منافقت کی علامت قرآن نے بتائی ہے، اور سرے سے نہ پڑھنا، ہمارے بے نمازی بڑے دھڑلے سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، اور یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نماز میں سستی اور کائلی کرے وہ منافق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ساتھ، روزوں کے ساتھ نماز کو رخصت نہ کریں، نماز کو رخصت کریں گے تو دین و ایمان رخصت ہو جائے گا۔ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا وہ بنیادی ستون ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ من اقامہ اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا یعنی نماز کو قائم رکھا، پانچ وقت پابندی سے باجماعت ادا کیا، اقام الدین، اس نے اپنے دین کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ ومن حدمہا، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، حدم الدین، اس نے اپنے دین کو نیست و نابود کر دیا۔ تو نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے انسان کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کو قائم کریں اور نمازوں کے اوپر قائم رہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین اور عزیز و اقارب کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو نماز کی تلقین کرتے رہا کریں۔ اور پھر فرض نماز کے ساتھ ساتھ رمضان میں ہم نے نوافل پڑھے تو یہ نوافل بھی رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں جاری رہنے چاہیے، کہ نفل کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور بالخصوص جو موقعہ سنتیں ہیں ہر نماز کے ساتھ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 12 رکعت فرائض کے علاوہ پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، کتنی بڑی بشارت ہے۔ 2 فجر کی سنتیں، زور سے پہلے کی 4 اور بعد والی 2، مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 سنتیں، یہ 12 رکعت پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ہم میں سے بعض لوگ سستی اور کائلی کی وجہ سے، یا یہاں کچھ لوگوں کی دیکھا دیکھی، یہ سنت موقع ترک کر دیتے ہیں، جو بہت بڑے اجر و ثواب سے بڑی محرومی ہے۔ اور پھر نوافل کا اہتمام، خواہ وہ نفل صدقات ہوں، خواہ وہ نفلی روزے ہوں، خواہ وہ نفلی نمازیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر کے ان نوافل کو بندے کی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بالخصوص نوافل میں جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر ہم ہمیشہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1-2 دن تو ہم ضرور اس تجربے کی روشنی میں جو ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے، کم از کم پچھلے پیر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں کہ وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر نوافل کے بعد ہم نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور گریہ اور زاری کی، تو یہ دعا ایسی عبادت ہے جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت اور بزرگی والی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ دعا ہوا عبادہ، دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ دعا میں ایک بندہ اللہ سے الہا کرتا ہے، اللہ سے زاری کرتا ہے، اللہ سے گریہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مالک ملک دینا چاہتا ہے۔ اور یہ جو رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے سحری کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی سائل کہ میں اس کو عطا کروں۔ جس وقت رب کائنات ہم گناہگاروں کو پکار رہے ہوں کہ اپنے گناہ بخشوا لو، اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں، اس وقت ہم خدا سے نہ مانگ سکیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اور یہ چیز رمضان کے خاص خاص نہیں ہے، یہ ہر رات کو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس وقت تھوڑا سا اگر غفلت سے ہم بیدار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ الدعاء ہو العبادہ، الدعاء مخل عبادہ، وبالاسحارہم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ رمضان میں ہم نے اگر صدقہ و خیرات کیا، اللہ کی راہ میں انفاق کیا، تو یہ تو ساری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو صرف ان کی ضرورتیں رمضان کے مہینے میں یا عید کے موقع پر ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جو محروم ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اغنیا کے مالوں کے اندر جن کو اپنی ضرورت سے زائد اللہ نے دیا ہے ان کے مالوں میں اللہ نے سائل و محروم کا حق رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ مال صدقہ کرتے رہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم ينفق عليك، ابن آدم، آدم کے بیٹے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں اور دیا جائے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر خرچ نہیں کریں گے تو اور نہیں دیا جائے گا، دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے نا، تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں اور دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اس کا بھرپور بجرا بدلہ جو ہے تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج دیتے ہو اپنی آخرت میں، اس کو جب اللہ کے ہاں پاؤ گے تو اس کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے کتنا مال اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں، نظام باطل کو مٹانے اور نظام حق کے قائم کرنے کے لیے کتنا مال اللہ کی راہ میں میرا خرچ ہو رہا ہے، اس بات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کی، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو کچھ لوگوں نے قرآن کو بھی پسے پشت ڈال دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو۔ کیا بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے، عمدہ آواز سے، ترتیل اور تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور خوش اعلانی سے اسے حظ لیتے ہوئے تلاوت کیا کرو۔ جلدی جلدی سے فر فر پڑھنا نہیں، اس کی تلاوت اس طریقے سے پڑھو کہ خوش اعلانی سے اس کی تلاوت کرو، اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ بے حقیقی یہ روایت ہے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے پیغام کو پھیلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پر ایمان لانے والوں، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتوں کو وابستہ کر دیا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ دو ہی آیتیں اگر ہم روزانہ پڑھیں اور اس کے بعد ان آیات کا ہم ترجمہ دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس کے ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا احکامات لیے، ان میں میرے لیے کیا ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طریقے سے اگر ہم دو ہی آیات روزانہ سمجھ کر پڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ دو پارے بغیر سمجھے پڑھنے سے یہ دو آیات پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے قرآن کی ایک بڑی سورت کو پڑھنے سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہم دو چار آیات ہی روزانہ پڑھیں تو یہ ہمارے لیے کفایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد ذکر اور استغفار ہم نے رمضان میں اختیار کیا، الحمدللہ رمضان کے بعد بھی ذکر اور استغفار زندگی بھر جو ہے وہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ استغفار وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، یعنی ہمیشہ استغفار اللہ سے کرتا رہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ دے دیتے ہیں، اللہ اس کو ہر غم اور پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سورہ نوح کی وہ آیات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم توبہ استغفار کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسائیں گے، زمین تمہارے لیے جو ہے وہ رزق کے خزانے جو ہے وہ اگلے گی، قید ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر خیر و برکت دے گا, تمہاری اولادوں کے اندر برکت دے گا, تمہارے مال کے اندر برکت دے گا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو گے. اور ذکر تو ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردوں کی مانند ہیں. ذکر تو زندگی کی علامت ہے, اور ذکر حقیقی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حقیقی ذکر ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو نہ بھولیں اور پھر زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فہو له قرین, جو اللہ کے ذکر سے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر کبھی وہ اس کو فلمیں دکھاتا ہے, کبھی گانے سناتا ہے, کبھی بری مجلسوں کے اندر لے جاتا ہے, کبھی شراب پلاتا ہے, کبھی زنا کی ترغیب دیتا ہے, کبھی کسی برائی کی طرف راغب کرتا ہے, اور آخر میں اسے جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. کس کو؟ ومن یعش عن ذکر الرحمن, جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اسے اس طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو تعلیم و تربیت ہم نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ہماری پوری زندگی کے اوپر باقی رہیں. اور آخر میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے, اور یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کے لیے آدمی کو تیار کرتا ہے. ایک چھوٹا روزہ جس کی ابتدا ہوتی تھی طلوع فجر سے غروب آفتاب پہ, وہ روزہ افطار ہو جاتا تھا. اس دوران دن بھر ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اور کھانے پینے سے دستبردار ہو جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اسلام کا روزہ وہ ہے جو بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور موت کی ہچکی کے ساتھ وہ افطار ہوتا ہے. گویا بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ہم نے اسلام کے جو قواعد و ضوابط ہیں, اللہ کے جو احکامات ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا ہے, اور اسی عمل کی تربیت ہم نے رمضان کے مہینے میں حاصل کی ہے. اور یہی وہ بات ہے جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, مرتے دم تک اللہ کی عبادت پہ قائم رہو, اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو. اسلام اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان پر اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.